أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ قرآن و اہل بیت کی ہمراہی میں پروردگار عالم کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب ہو انشاءاللہ، اس دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے خدا ہمیں سرفراز فرمائے، ہماری قبور کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے منور فرمائے، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے، امام کے ظہور مبارک کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ایک عظیم الشان سلسلہ ہدایت کا، رہنمائی کا جاری و ساری فرمایا، اور اس سلسلے میں جو قربانیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے دی گئیں اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 124,000 انبیاء میں کسی ایسے نبی کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم جس کی 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئیں. صرف ختمی مرتبت کی نسل ہے. کسی نبی کی تاریخ میں ہمارے پاس یہ قربانیاں نہیں ہیں جو قربانیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیں، اور نہ صرف یہ کہ 11 نسلیں شہید ہوئی ہیں بلکہ ان کے ہمراہ اگر لاکھوں نہ کہوں تو کم سے کم 10,000 پاکیزہ ترین افراد روئے زمین کے اوپر رہنے والے شہید ہوئے، اور ان میں سے بعض افراد ایسے تھے جن کے بارے میں دشمن بھی گواہی دے رہے تھے کہ ان سے زیادہ پاکیزہ انسان روئے زمین کے اوپر موجود نہیں. ابھی جس صحابی کی قبر مقدس پر شام کی سرزمین پہ حملہ ہوا، جن کو کبھی حجر ابن عدی اور کبھی حجر ابن عدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں دشمن کی گواہی موجود تھی کہ ان سے زیادہ پاکیزہ انسان اس وقت غیر معصومین کے درمیان روئے زمین پہ موجود نہیں تھا. انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تبعیت میں، ان کی پیروی میں، ان کے راستے پر چلتے ہوئے قربانیاں دیں، اور تاریخ اسلام کے اندر قربانی کا ایک اور سلسلہ شروع کیا. اگر ہم مخلص چاہنے والے ہیں خدا نے متعال کے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم قربانی نہیں دیں گے. ہمیں قربانی دینی ہے. قرآن کریم کا وعدہ ہے احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر وعدہ آیا ہے. مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین اسلام کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد 250 سال پر مشتمل ہے، اور اس 250 سال کے اندر جو بہت خوبصورت ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی سیرت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یعنی بآسانی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ 10ویں امام کی جگہ پہلے امام کو دیکھیں، یعنی اگر مولا امین المومنین کا دور چالیس ہجرا نہ ہوتا، مولا کا دور 200 ہجرا ہوتا، تو جو کام 9ویں 10ویں اور 11ویں امام نے کیا نہیں وہی کام امیر المومنین انجام دیتے، اس میں کوئی فرق نہیں. اگر مولا چھٹے سرکار کا دور 140 ہجرا ہے، اللہم صلی علی محمد آل محمد، اور 148 میں شہادت واقع ہوئی ہے، اگر وہ 40 ہجرا میں تشریف فرما ہوتے، وہ 11 ہجرا میں تشریف فرما ہوتے، تو نہیں وہی کام کرتے جو امیر المومنین نے انجام دیا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس جدوجہد کا اندر کچھ اصول ہیں جو ہم وضع کر سکتے ہیں، اور جو چند دنوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ ان عوامل کو سمجھیں جن کے ذریعے سے ان کے اصحاب تشکیل پاتے تھے. اور آپ سے میری مسلسل یہ درخواست ہے کہ ان مجالس اعضا کو اپنے عملی قرب کا ایک ذریعہ قرار دیں. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ یہاں پر شرکت کریں اور شرکت کرنے کے بعد گھروں کو روانہ ہوں اور ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو. ہمیں اپنی زندگیوں کو اہل بیت کے نزدیک لے کے جانا ہے تاکہ ہم اس ہدف کو پورا کر سکیں جس کی خاطر انہوں نے یہ عظیم الشان قربانی دی ہے اور باقی ان کے اولاد طاہرہ نے قربانیاں دی ہیں. کس قسم کے اصحاب ہوتے تھے، اور یہ جو جد و جہد تھی اس کے اصول کیا تھے؟ میں بہت تیزی سے ایک دو اصولوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم اس سے تھوڑا سا آشنا ہو جائیں، اور اس کے بعد جس گفتگو کو کل ہم لے کر چلے تھے اس کی علامتوں کو اہل بیت کی سیرت کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلاً اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی حاکمیت کو، اپنی حکومت کو جبر دوسروں کو مجبور کر کے نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے. کبھی انہوں نے کسی کے اوپر یہ جبر نہیں کیا، یہ سختی نہیں کی کہ وہ ہماری حکومت کو قبول کرے. ان کا 100% حق تھا. جو کچھ وفات رسول کے بعد پیش آیا اس کے اندر 100% حق امیر المومنین کے پاس تھا. من کنت مولا فہاد علی مولا، اور دعوت ذو العشیرہ سے لے کر رحلت تک اللہ کے رسول اس کو بیان فرماتے رہے. لیکن جب مسلمانوں نے اس حق کو دینے سے گریز کیا، امیر المومنین نے کسی کی گردن پہ شمشیر نہیں رکھی. لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اس حق کو خود قبول کریں، اور یہ اصولوں میں سے ایک اصول تھا. اہل بیت کی جد و جہد جبری نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد اختیاری جد و جہد ہے. کسی کی گردن پر شمشیر نہیں رکھی جائے گی کہ وہ امیر المومنین کی حاکمیت کو قبول کریں، بلکہ اہل بیت اطہار نے لوگوں کو کہا کہ وہ اپنے عقل و شعور کو استعمال کریں. اور پھر ایک موقع آیا خلیفہ سارس کی بات کہ لوگ اس حد تک امیر المومنین کی طرف لپکے خلافت کے لیے کہ مولا فرماتے ہیں میں نے احساس کیا کہ اگر میں قبول نہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن و حسین ان کے اس ہجوم کے اندر کچھ لے جائیں. اس موقع پر بھی حتی امیر المومنین نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا دعونی والتمسوا غیری، فرمایا حق تم لوگوں کے لیے مبہم ہے، اور ایک تشبیہ استعمال کی، فرمایا آسمان کے رنگ تبدیل ہو رہے ہیں. دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو جاؤ کسی اور کو لو اگر تمہارے ذہن میں کچھ اور آتا ہے، اور اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں حق کو نافذ کروں گا. اور ایک علامتی جملہ ارشاد فرمایا جس کو حقیقت میں تبدیل کیا، فرمایا وہ تمام مال جو لوٹا گیا ہے وہ بیت المال میں واپس لاؤں گا، حتیٰ اگر کنیزوں کا مہر قرار دیا جا چکا ہو اس کو بھی واپس لاؤں گا، شدید ترین عدل نافذ کروں گا، اور اس عدل کو امیر المومنین جانتے تھے کہ یہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعوت کا پہلا حصہ یہ تھا کہ انہوں نے کسی پہ جبر نہیں کرنا، انہوں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں نے دعوت کو اختیاراً قبول کرنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا اصول ہوگا۔ آپ جب دنیا کے اندر تبلیغ کے لیے نکلیں گے، اپنے مذہب، اپنی فکر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، بنیادی ترین اصول آپ کو یہ رکھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، قبول کریں گے تو بہت اچھا ہے، اور قبول نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری قرار نہیں پائے گی۔ یہ پہلا ایک اصول ہے۔ 250 سال کی زندگی میں اسی کے اوپر کار فرما رہے، چاہے وہ وقت تھا جب بظاہر دشمن طاقتور تھا، اور چاہے وہ وقت ہو جب وہ خود طاقتور تھے۔ اور عالم یہ تھا امیر المومنین کے اس اختیار دینے کا کہ مولا جب خلافت ظاہریہ کے اوپر فائز تھے، تب بھی اپنے دشمنوں کو جو بیت المال سے پیسہ جا رہا تھا وہ منقطع نہیں کیا تھا۔ حتیٰ ایسے دشمن تھے امیر المومنین کے جو ان کے خطبوں کے دوران کھڑے ہو کر بد کلامی تک کیا کرتے تھے، لیکن امیر المومنین نے بیت المال سے ان کا پیسہ منقطع نہیں کیا۔ اس حد تک اختیار دوسروں کو دینا ہوگا، یہ پہلا اصول تھا۔ اور دوسرا اصول جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک لمبی مدت کا ایک منصوبہ ہے یہاں پر۔ میں اس بات کو ذرا سا ذہن سے نزدیک کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، سوال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کبھی آپ اس حقیقت کے اوپر غور فرمائیے کہ جب اللہ کی رسول کی وفات کے بعد شہادت سیدہ طاہرہ واقع ہوئی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، تو ساتھ دینے والے لوگ کتنے تھے؟ کتنے لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایکو کم ہو جائے، ایکو بہت زیادہ، بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم جانتے ہیں اس موقع پر اہل بیت کا ساتھ دینے والے 10 افراد بھی نہیں تھے، اتنے بھی نہیں تھے کہ وہ امیر المومنین کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ ظلم نہ ہو جو ظلم انجام دیا گیا۔ اگر اس موقع کے اوپر پیش آنے والے واقعات کو آپ سنیں، اور آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں 10 دفعہ انہیں سنا ہوگا، تو کیا آپ نے سنا کہ کوئی وہاں پر مارا گیا؟ کسی کی جان نہیں گئی، کسی نے وہاں پہ ساتھ نہیں دیا۔ تو انسان اپنے ذہن میں سوچنے والا ہے کہ ایک ایسا سخت وقت آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر کہ اس وقت 10 افراد بھی ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ یہ 11 ہجرہ کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں تو آپ 60 ہجرہ 61 ہجرہ کے اندر کربلا کے مارکے کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب کربلا کے مارکے کے اندر پہنچتے ہیں تو اگر کوئی 11 ہجرہ میں کہے کہ وہ حادثہ اچانک پیش آیا تھا، مدینہ کے ایک کونے میں پیش آیا تھا، گرچہ کونا نہیں تھا، مسجد نبوی کے ملحقہ علاقے کے اندر پیش آیا تھا، اگر کوئی اس سلسلے میں یہ کہے تو کیا اب بھی یہ کہے گا کہ اس واقعے کا ہمیں پتہ نہیں چلا تھا؟ 28 اگر رجب کی آخری تاریخوں سے سید الشہداء نے چلنا شروع کیا، وہ مکہ پہنچے اور مکے کے اندر کئی مہینے قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، عین اس وقت جب حاجی مکہ مکرمہ کے اندر حج کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اب بھی کیا کوئی کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا؟ ظاہر ہے کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا۔ پوری دنیا اسلام کو پتہ چل گیا تھا۔ جب پوری دنیا اسلام کو پتہ چلا تھا، اور آخر میں سید الشہداء کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہمارے پاس جو مشہور ترین روایت ہے وہ 72 شہداء کی ہے، اور اس کے اوپر مختلف محققین نے مختلف تحقیقات کو انجام دیا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ سید الشہداء کے لشکر میں مثلا 200 سے زیادہ افراد تھے، کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ اتنے سے لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا تھا۔ اور میں آپ سے صرف ایک بات عرض کروں گا، وہ 11 ہجرہ میں اور وہ 61 ہجرہ میں، اور اس وقت آپ کہاں ہیں؟ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر 220 سے زیادہ ممالک ہیں، تو شاید 200 ممالک کے اندر یا حسین کی آواز آ رہی ہوگی۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ یہ کام کیسے انجام پایا؟ جبکہ اس دوران میں 250 سال میں اہل بیت تشریف فرما تھے اور 1000 سال سے اوپر ان کی ظاہری تشریف فرمائی اس دنیا کے اندر نہیں تھی، ظاہری طور پر ان کی کوئی پریزنس یہاں پہ نہیں تھی، اس کے باوجود یہ کام انجام پایا. یہ کس طریقے سے انجام پایا؟ اگر دنیا میں کوئی تنظیم 5 آدمیوں سے شروع کرے اور اس مقام تک پہنچے جس میں اس وقت شیعت کڑی ہوئی ہے، اور ہم مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں دنیا کی مضبوط ترین حکومت اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے، دنیا کی مضبوط ترین ظلم کے خلاف لڑنے والی تنظیمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ہے، جن ظالموں جابروں کو کوئی 50-50 سال میں شکست نہیں دے سکا تھا ان کو امیر المومنین کے چاہنے والوں نے شکست دی ہے. اس مقام تک ہم کیسے پہنچیں؟ علم اور فضل کا، دینی معلومات کا اور دنیا کی ٹیکنالوجی کا کوئی چیپٹر ایسا نہیں ہے جو اس وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاتھ میں نہ ہو. ٹیکنالوجی کا کوئی بھی چیپٹر آپ کہیے، اور اگر آپ مجھ پہ یقین فرمائیں تو آپ مجھے قطعاً مت سوچیے گا کہ میں ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننے والا نہیں ہوں. آپ دنیا کی جدید ترین اور ڈیولپ ترین ٹیکنالوجیز کے بارے میں جا کر دیکھیں، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس یا مہارت کی حد میں ہے یا قابل تحقیق قابل قدر حد کے اندر یقیناً ہمارے پاس موجود ہے. کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے؟ 5 افراد سے. مظلومیت سے شروع کیا تھا ہم نے. کس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا؟ یہاں تک ہم کیسے پہنچے؟ کیا یہ کام جو انجام پایا ہے کہ اب ہم دنیا کے 200 ملکوں کے اندر موجود ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں حسین کے پرچم سے روک نہیں سکتی ہے؟ دنیا میں اگر کوئی اور تنظیم اس کام کو انجام دیتی تو آپ اسے کیا کہتے؟ کہ پلاننگ کے بغیر کیا یا پلاننگ کے ساتھ کیا؟ کیا یہ کام بغیر پلاننگ کے ہوا ہوگا؟ کس نے پلاننگ کی؟ ہم ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں زان محترم. یہ جو شیپ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ممبر ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے خاص انداز میں مجلس منعقد کی ہے، یہ فرقہ عجیب فرقہ ہے. یہ 1400 سال سے اسی پیٹرن کے اوپر کام کر رہا ہے. اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے. 1400 سال کے اندر کوئی سال ایسا نہیں آیا کہ ہم نے محرم نہیں منایا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جب کوئی میرے سامنے دنیا کی دوسری قوموں کی تعریف کرتا ہے نا کہ وہ ماسٹر پلانرز ہیں اور ان کی اسٹریٹجک اسٹڈیز اتنی اسٹرانگ ہیں اور اتنی اسٹرانگ ہیں، تو میں اس سے کہتا ہوں تم کو صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہم نے کہاں سے شروع کیا اور ہم کس جگہ تک پہنچے ہیں. اور اس سب کے ساتھ ہم پورے فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم نے کبھی مکاری نہیں کی ہے، ہم نے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی دولت کو اپنے حق کے پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کبھی دولت کے ذریعے حق کو نہیں پھیلایا. کس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کام کو کس طریقے سے انجام دیا؟ اور میں ایک عجیب طریقے سے اس بات کو سوچنا چاہوں گا، کیا اس 1000 سال کے اندر جو غیبت میں گزری ہے، کیا آپ کو پتا چلا کہ آپ کی سینٹرل کمانڈ کہاں پر تھی؟ کیا اس تنظیم کا کوئی ہیڈ آفس آج تک آپ کو نظر آیا کبھی؟ دنیا کی اس پرسرار تحریک کے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچتا؟ اور میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر دوں، شاید دوست نہیں سوچ رہے ہوں گے، دشمنوں نے بہت سوچا ہوگا. دشمنوں نے بہت سوچا ہوگا کہ ان کے اندر یہ جو طاقت ہے، یہ طاقت آئی کہاں سے ہے، یہ طاقت آئی کہاں سے، ان کے اندر سینٹرلائزیشن کس طریقے سے بنا اور اس سینٹرلائزیشن کو توڑنا کیسے ہے. ان کے اندر یہ جو تحرک ہے، یہ ایک وقت میں گھر سے نکلتے ہیں، ایک نام کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں، دنیا کے اندر شدید ترین بربریت اور ظلم ان کے اوپر انجام پایا، آج تک اپنے پرچم کو لیے کھڑے. آپ صدام کے دور کو کم مت سمجھیے گا، اس ظالم و جابر انسان نے کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 لاکھ لوگوں کی جانیں لی ہیں. سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اتنے لوگوں کی جانیں لی ہیں اس نے. آج تک اس کی گمنام دفن کی ہوئی گمنام لاشیں بوریوں کے بند اندر بند ہوئی بھی اور ہڈیوں کے ٹوٹے ہوئے ڈھانچوں کے ساتھ ہمیں مل رہی ہیں. اس ظالم و جابر انسان کا دور اس ملت عراق میں گزارا ہے. اور مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جب اس ظالم کے جانے کے بعد پہلا اربعین ہوا, اور اربعین وہ دن ہوتا ہے جب پورے عراق سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے کربلا کے اندر جمع ہوتے ہیں, اور الحمدللہ رب العالمین آج کے دور کی ٹرانسپورٹیشن کی اویلیبلٹی کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. پوری دنیا سے جو لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں جب یہ ظالم مرا اور پہلا اربعین آیا, چونکہ اس نے اربعین پہ لوگوں کا اجتماع بند کروا دیا تھا, پہلا اربعین آیا تو میں ٹیلی ویژن کے اوپر اربعین کی ٹیلی کاسٹ کو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر ایک بینر مجھے نظر آیا جو اربعین کے موقع کے اوپر لگا ہوا تھا. 20 سال کے بعد تقریباً منعقد ہونے والے اربعین میں ایک بینر لگا ہوا تھا اور اس بینر پہ لکھا تھا دیکھ صدام تو مر گیا حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب ہے. آج ہم میں سے کچھ ہیں جن کے پاس مالی لحاظ سے بھی کچھ وسائل ہیں. اس مکتب نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب ہمارے ساتھ میں مظلوم امام کسی سے بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس
اللہم صلی علی محمد
فرماتے ہیں اگر پیسہ ہوتا تو ہم سادات جوانوں کی شادیاں کروا دیتے. اس قوم نے یہ مظلوم وقت بھی دیکھا ہے. اور کیا میں زندان شام کے جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مظلومیت بھی دیکھی گئی ہے. ان تمام مظلومیتوں کے بعد اس جگہ پر کیسے پہنچیں, اور اگر میں اس پیرامیٹر کی طرف جاؤں, اس حقیقت کی طرف جاؤں, تو مجھے پہلی حقیقت یہ رکھنی پڑے گی کہ اس میں لمبی مدت کی ایک اسٹریٹجی, ایک پلاننگ بنائی گئی ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. کبھی بھی کم مدت کے اوپر کام نہیں کیا ہے, لمبی مدت کے اوپر کام کیا ہے. اور دوسری بات جو دیکھیے وہ یہ کہ کبھی بھی اصول سے ذرہ برابر انحراف نہیں کیا گیا. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اور وہ یہ کہ جب تیسری خلافت کے انتخاب کا وقت آیا تو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, اور اس کمیٹی کے اندر ووٹنگ کا جو پیٹرن تھا وہ ایسا تھا کہ ایک ایک ووٹ ہر کینڈیڈیٹ کے پاس آ گیا. دو کینڈیڈیٹس تھے اور دونوں کے پاس ایک ایک ووٹ آ گیا, اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا تھا وہ عبد الرحمن بن عوف نے کرنا تھا. عبد الرحمن بن عوف امیر المومنین کے پاس آئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا. وہ کہا کہ کیا آپ اللہ کی کتاب, نبی کی سنت اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے؟ امیر المومنین نے واضح جملہ ارشاد فرمایا کہ کتاب خدا پر ہاں, نبی کی سنت پہ یقیناً, لیکن شیخین کی سیرت پر کیوں جبکہ علم زیادہ میرے پاس ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ کیوں ان کے اوپر عمل کرتے جبکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ لولا علی یون لہلکا عمر, وہ خود کہہ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف یہی سوال لے کر ہونے والے تیسرے خلیفہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ کام کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ کروں گا, اور وہ خلافت ان کو دے دی گئی. اب یہاں پر پوچھنے والے ایک سوال کرتے ہیں, کیا حتیٰ خلیفہ ثالث نے اپنی زندگی میں تمام ان اصولوں پہ عمل کیا جو کتاب خدا, سنت نبی اور سیرت شیخین تھی؟ نہیں ہوا. کیوں؟ بیت المال خالی ہو گیا, بنی امیہ حکومت پر آ گئی, اور بنی امیہ کے وہ افراد جن کو نبی خدا نے مدینے سے جلا وطن کیا تھا وہ مدینے میں آ کر وزارت کا مقام حاصل کر گئے. مروان بن حکم جو اپنے باپ حکم کے ساتھ مدینے سے باہر نکالا گیا تھا اللہ کے رسول کے حکم سے, وہ مدینے واپس آیا, تو کیا سنت نبی پہ عمل ہوا؟ قطعاً عمل نہیں ہوا. کیا کسی نے خلیفہ ثالث سے بعد میں کہا کہ آپ نے سنت رسول پہ عمل نہیں کیا؟ اب یہاں پہ ایک سوال رکھا جاتا ہے، اگر امیر المومنین کہتے کہ میں کروں گا، نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہتے کہ میں کروں گا اور نہ کرتے، تو خلیفہ ثالث نے بھی کہا تھا اور نہیں کیا تھا، تو کیا امیر المومنین سے کوئی سوال کرتا؟ کیا خلیفہ ثالث سے بھی کسی نے سوال نہیں کیا، امیر المومنین سے سوال کرتے؟ میں کہہ رہا ہوں سوال کرتے یا نہ کرتے، امیر المومنین کے سامنے صرف ایک حقیقت تھی، علی نے غلط بیانی نہیں کرنی، بس یہ اصول ہے، اور اصول پر ایک ہاں یا نہ کے برابر بھی کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. 250 سال کی زندگی اس بات کی شاہد ہے، کبھی کسی موقع کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ دوسرا اصل ہے ان کی تحریک کا. بس پہلا اصل یہ ہے کہ اختیار ہوگا، اجبار نہیں ہوگا، کسی کو فورس نہیں کریں گے، سب لوگ اپنے ارادے سے آئیں گے. اور دوسرا اصل یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ اصول کی پابندی کریں گے. یہ میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں، ہم جب تک ان اصولوں پر نہیں آئیں گے، ہم بھی وہ کامیابی کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو ان اصولوں کو چھوڑ کر ہمارے ذہن میں ہو، کبھی وہ کامیابی نصیب نہیں ہوگی، ہمیں انہی اصولوں کی طرف چلنا ہوگا. اور تیسرا جو اصل سمجھ میں آتا ہے وہ انتہائی اہم اصل، اور وہ یہ ہے کہ آپ کم مدت کے مفادات کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، آپ ہمیشہ لمبی مدت کے مفادات کو دیکھیں گے. عزیزان محترم، اتنی جو میں نے آپ کو زحمت دی، اب چند جملات، چند واقعات ہمیں تاریخ سے دیکھنے پڑیں گے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں سوچنا پڑے گا امیر المومنین کا طریقہ کار اور اولاد امیر المومنین کا طریقہ کار اس معاملے کے اندر کس طریقے کا تھا، اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اپنی زندگی کے لیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر طریقہ کار کس قسم کا ہونا چاہیے. ایک دفعہ پھر امیر المومنین اور ان کی اولاد کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. درود بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد.
یا رسول اللہ،
ظاہر ہے کہ
محمد صلوات،
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آل محمد. جب بھی کبھی اعلان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، تو ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نہ ہلیں تو کیا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے معاشرے میں جب سب سوچ لیں کہ میرے ہلنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ سوچیں میں کیا کام انجام دے سکتا ہوں، بس اس پر غور فرمائیے. ہمیشہ معاشرے کے اندر تحرک اس بات پہ نہیں آتا کہ جب نتیجہ 100% ہوگا تب میں ہلوں گا، تو پھر کوئی کبھی نہیں ہلے گا اور نتیجہ کبھی نصیب نہیں ہوگا. معاشرے کے اندر حرکت یہ سوچ کر کی جاتی ہے مجھے اپنے حصے کو انجام دینا ہے اور باقی خدا نتیجے کا مالک ہے. آپ کبھی مت سوچئے، مشہور و معروف مثال دی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو دیکھا گیا کہ ایک پرندہ ہے اور وہ اپنی چونچ کے اندر پانی لے کر اس آگ کے اوپر ڈال رہا ہے. تو کسی نے اس پرندے سے کہا کہ کیا تیری چونچ میں چند قطروں سے ابراہیم کے لیے لگائے جانے والی آگ بجھ جائے گی جس کی حرارت میلوں تک جا رہی تھی؟ اس کا جواب فقط اتنا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے حجت خدا کے دفاع کے لیے. آگ بجھے یا نہ بجھے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری طاقت میں اتنا ہے کہ میری چونچ میں چند قطرے آ سکتے ہیں، میں نے وہ ڈال دینا ہے. آپ ہمیشہ معاشرے کے لیے ایسے سوچیں، مت سوچیں آپ مثال کے طور پر قم جیسا حوض علمیہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، شاید نہ بنا سکیں، لیکن کیا آپ اہل بیت کے علم کا ایک جملہ کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ ایک جملہ پہنچا دیں. اگر آپ مثال کے طور پر مجھ سے کوئی کہے تم شیخ طوسی بنو گے کیا، ظاہر ہے کہ میں نہیں بن پاؤں گا، شیخ طوسی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اہل بیت کے علم سے ایک جملہ تو سیکھ سکتا ہوں، وہ جملہ کیوں نہ سیکھوں؟ آپ بھی ہمیشہ اس طرح سوچئے، معاشرے کے اندر تحارب دکھائیں، جب ہر آدمی تھوڑا تھوڑا سا عمل انجام دیتا ہے خدا اجتماع کے اندر برکت دیتا ہے پھر. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابھی یہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جگہ بنائیں، اور آپ ابھی اتنی جگہ بنا رہے ہیں، بعد کی شبوں میں میں آپ سے کہوں گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اور جگہ بنے گی، پھر جب آپ سمجھیں گے کہ اب جگہ بننے کے قابل نہیں ہے، پھر بھی جگہ بن جائے گی. یہ خدا کا ایک اصول ہے عجیب، وہ آپ کے دلوں کے اندر وسعت رکھے گا اور آپ اس کام کو انجام دے سکیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کبھی کام کو کم مدت کے ہدف کے لیے انجام نہیں دیا، ہمیشہ زیادہ مدت کے لیے. اب میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نبی خدا کی وفات کے بعد بنی امیہ کا سربراہ ابو سفیان امیر المومنین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں گا. یہ دعوت کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ ابو سفیان کی طرف سے. اس خاندان سے بنی ہاشم کے لیے کسی خیر کی توقع ہے کیا؟ نہیں. اللہ کے نبی کہہ چکے تھے کہ جو سواری پر ہے اور جو اس کے آگے اور جو اس کے پیچھے، تینوں جہنم کے اندر ہیں، اور یہ بنی امیہ کا حشر تھا. اس کے لیے روایت ارشاد فرما چکے تھے، اور سعید الشہداء نے واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے منا کے میدان کے اندر اصحاب رسول کے ہوتے ہوئے ان سے گواہی لی تھی کہ کیا تم نے اللہ کے رسول سے یہ روایت سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا بنی امیہ کو میرے ممبر کے اوپر بیٹھا دیکھو تو فوراً اتار دینا. کیا سنا یا نہیں سنا؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا. یہ سب موجود تھا. اب یہ بنی امیہ کا رہنما امیر المومنین کے پاس آ کر کہتا ہے آپ بیعت کریں، آپ ہاتھ بڑھائیں میں بیعت کروں گا. کس ادب سے؟ دین میں فتنہ کرنے کے لیے. اس کو اللہ کے نبی کی خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو دین کے اندر ایک فتنہ کرنا ہے. امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ کیا اپنی خلافت کے حصول کے لیے اس کی دعوت کو قبول کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. دعوت کو رد کیا، فرمایا ہرگز نہیں، حق میرا ہے لیکن اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نہیں. حق امیر المومنین کا تھا لیکن اس طرح سے نہیں کہ بنی امیہ کے ذریعے سے امیر المومنین خلافت ظاہریہ کے اوپر فائز ہو جائیں، نہیں ایسا نہیں. کب ہوگا؟ فرمایا جب لوگ آئیں گے اور اس کی دعوت دیں گے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب امیر المومنین کی طرف لوگ بڑھے خلیفہ ثالث کے بعد، تو امیر المومنین نے کہا پورے مدینے کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سب آئیں اور مجھ سے کہیں، تب میں ان کو بیعت کی اجازت دوں گا. اور جو نہیں آئے، تو وہ 3 یا 4 افراد تھے جو نہیں آئے، اور ان کے اوپر امیر المومنین نے کوئی جبر نہیں کیا کہ وہ نہیں آنا چاہتے تو نہ. عزیزان محترم، کیوں امیر المومنین نے انتظار کیا؟ یہ جو دعوت ہوئی تھی یہ 11 ہجرہ میں ہوئی تھی. اس کے بعد 25 سال امیر المومنین کو صبر کرنا پڑا، اور خطبہ شخصیہ کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صبر ایسا تھا کہ میرے گویا گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی اور آنکھوں میں کانٹے گھسے ہوئے تھے. 25 سال صبر کیا، کس اصول کے اوپر؟ ایک اصل کے اوپر، غلط راستے سے صحیح ہدف حاصل نہیں کیا جائے گا، غلط راستے سے صحیح ہدف حاصل نہیں کیا جائے گا. آپ کو اور مجھے فوراً یہ اصل سیکھنا پڑے گا، کبھی بھی ہدف کا صحیح ہونا غلط راستے کو صحیح قرار نہیں دے گا، جو غلط ہے وہ غلط رہے گا. اور آپ یہ کہیں کہ میرا ہدف چونکہ صحیح ہے تو میں جس راستے کو بھی چل جاؤں وہ راستہ صحیح ہو جائے گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ ہر بات کا خیال کیجئے گا. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج دوبارہ عرض کروں، آپ کا ہدف صحیح ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، کیا اس کی خاطر ہمسایوں کو تکلیف ہو یہ بھی صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اصول کا خیال کریں. آپ کہیں گے کہاں وہ اصل اور کہاں یہ چھوٹی سی بات. لوگ ہمیں بڑی باتوں سے نہیں دیکھیں گے، لوگ ہمیں چھوٹی باتوں سے دیکھیں گے. کوئی اگر مجھ سے ملے گا اور اس نے میرے اندر نعوذ باللہ ایک پیسے کی برائی دیکھی، تو وہ میرے بارے میں نہیں کہے گا کہ مرتضیٰ زیدی غلط انسان تھا، وہ میرے بارے میں کہے گا کہ شیعہ عالم غلط آدمی تھا. آپ کو بھی ایسے ہی دیکھے گا. اصولوں کا خیال کیجیے اپنی زندگی کے اندر. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے لمبی مدت کو دیکھا ہے، کم مدت کے اہداف کو کبھی نہیں دیکھا. یہ ایک دعوت تھی. اور دوسری دعوت وہی کہ جو مولا چھٹے سرکار کے سامنے پیش کی گئی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا ان تمام تفصیلات کو عرض کرنے میں، لیکن صرف اس خاطر کہ ایک دفعہ آپ کے ذہن کے اندر آ جائے، کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک کمانڈر نے، اور ایک امکان یہ ہے کہ دونوں نے، ابو سلمہ یا ابو مسلم دونوں نے مولا چھٹے امام کی خدمت میں خط بھیجا کہ آپ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں، ہم اپنے کوفی سپاہیوں کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے، اور مولا نے قبول نہیں کیا. اور وجہ وہی وجہ تھی کہ جو اصول تھے ان کی رعایت نہیں کی جا رہی تھی. اب اس کی بہت تفصیلات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض نہیں کر پاؤں گا، اگر میں نے اس کو شروع کیا تو مجھے ایک دو دن اسی کے اوپر گفتگو کرنی پڑے گی. لیکن جو اصل بار بار ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اعزان محترم، آپ جذبات کے تحت چل کر اہل بیت کے پرچم کو بلند نہیں کر پائیں گے، آپ کو اپنی عقل کا ساتھ لینا ہوگا. اور اب اس سے زیادہ سخت مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ وقت جب مختار ثقفی نے سید الشہداء کے قاتلوں سے بدلہ لینا شروع کیا. کیا کسی روایت میں آپ نے پڑھا ہے کہ مولا چوتھے سرکار نے ان کے لشکر میں شرکت کی ہو؟ نہیں. جو مولا چوتھے سرکار کے نزدیک ترین اصحاب تھے، مثلا ابو حمزہ صومالی جیسے لوگ، کیا انہوں نے امیر مختار کے لشکر میں شرکت کی؟ انہوں نے بھی شرکت نہیں کی. کیوں مولا نے یہ کام نہیں کیا؟ جبکہ امیر مختار کا کام بنیادی طور پر صحیح کام تھا. کیوں؟ ایک لمبی مدت کا ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ ایک جز وقتی ہدف تھا کہ قاتلین سید الشہداء کو سزا ہو، لیکن ایک لمبی مدت کا ہدف تھا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسلام کی صحیح تعلیمات پھیلانے والے لوگ تیار کیے جائیں. مولا نے کچھ لوگوں کو جز وقتی ہدف پہ لگایا اور ان سے کہا کہ وہ امیر مختار کا ساتھ دیں، اور خاص لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا اور لمبی مدت کے معاملے کے اوپر محنت کی. اور یہ ہمارے چوتھے سرکار کی محنت تھی کہ جب پانچویں سرکار تشریف لائے، انہوں نے درسگاہ کا آغاز کیا تو ہزاروں لوگ ان کے شاگرد بننے کے لیے تیار تھے. احسان محترم، پھر ایک اصل سمجھ میں آتا ہے، لمبی مدت کی طرف چاہیے. آپ فوری طور پر کم مدت میں صرف خون اور جذبات میں آ کر کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اور اسی طریقے کی مثال میں آپ کی خدمت میں مقرر عرض کرتا چلوں، ایک بار پھر پانچویں امام کے زمانے میں زید شہید کا معاملہ اٹھا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر امامت نے براہ راست شرکت نہیں کی. اور کیوں شرکت نہیں کی؟ ان سب کو معلوم تھا کہ جز وقتی اہداف تھے اور ایک کل وقتی ہدف تھا جس کے اوپر محنت کی گئی. اور پھر ہمارے سامنے ایک اصل آتا ہے، وہ یہ کہ اعزان محترم، جب تک آپ ایک لمبی مدت کے ہدف کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اس وقت تک آپ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پائیں گے. اب یہاں پر ایک اور گفتگو ہے، وہ یہ کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لمبی مدت کے ہدف پہ کام کریں گے اور ایک قوم جیت جائے گی دوسرے قوم کے اوپر؟ مثلاً کوئی سننے والا اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سن رہا ہو اور وہ نہ ہو ہماری جماعت کے اندر، تو وہ سمجھے کہ یہ لوگ جماعت اپنی بٹھا کر ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. نہیں، یہ ہدف نہیں ہے. ہمیں کسی قوم سے نہیں جیتنا ہے، ہمیں کسی گروپ سے نہیں جیتنا ہے، ہمیں دین اسلام کا پرچم پھیلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک قوم بنے اور ایک قوم بن کر اپنے قومی اہداف کے لیے کام کریں. نہیں، ہم ایک جماعت بنے اور ایک جماعت بن کر اہل بیت کی طرح دین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے کام کریں. اور اس کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں کل تفصیل سے عرض کیا تھا، عقل اور جذبات کے معاملے میں. جیسے ہی آپ جذبات میں جائیں گے، آپ لمبی مدت پہ کام نہیں کر پائیں گے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہماری قوم کی مشکلات کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ انتہائی پرخلوص ہیں، اچھے ہیں، لیکن جذبات میں تیز ہیں اور عقل کے معیار کے اندر نسبتاً کم رہنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو لمبی مدت کے کام ہوتے ہیں، ان میں مسلسل جذبات پہ کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. میں نے یہ چار مثالیں آپ کی خدمت میں رکھی، ان چاروں کے اندر اہل بیت اور ان کے بہترین چاہنے والوں نے اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کیا اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا جو اہل بیت لمبی مدت میں دیکھنا چاہ رہے تھے. اور سخت ترین تصویر میں آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں تو وہ موقع تھا جب مولا ساتویں امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا ہوا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گرچہ مصائب کا حصہ ہے، لیکن اگر ہم اس سے ایک درس لے سکیں دشمن نے یہ جنازہ کیوں رکھا تھا؟ کیوں یہ جنازہ پل بغداد کے اوپر رکھا گیا تھا؟ اس کا ایک ہدف تھا، اہل بیت کے چاہنے والے امام کے زندان ہونے کے دوران شدید ترین تقیے کے اندر تھے، وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے اوپر مجبور ہوئے ہوئے تھے، دشمن ان کی شناخت سے عاجز تھا، دشمن ان کو پہچان نہیں پا رہا تھا، اس نے ہر بار یہ دیکھا کہ اگر ہم ان کے امام مظلوم کا جنازہ پل کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا تو شیعہ جذبات میں آ جائیں گے، شیعہ جذبات میں آئیں گے اور یہ تقیے کی چادر کو ختم کرتے ہوئے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے برملا کر دیں گے، اگر برملا کر دیں گے تمام اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام اسی وقت پکڑے جائیں گے اور سب کے سب شہید کر دیے جائیں گے، یہ دشمن کا ہدف تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے مولا ساتویں سرکار کے دور تک آتے آتے مکمل تربیت کے اندر آ چکے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں اہل بیت کے مقصد کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، وہ جانتے تھے کہ ہمیں دشمن کی سازشوں کو سمجھنا ہے، لہذا جیسے ہی جنازہ رکھا گیا اہل بیت کے چاہنے والوں میں کھلبلی مچ گئی، اب کیا کیا جائے، کیا اپنے آپ کو اشکار کریں اور تقیے کو ختم کریں اور اپنے امام کے جنازے کو اٹھائیں جس کے بعد سب نے شہید ہونا ہے اور جنازہ پھر بھی نہیں اٹھے گا، جنازہ پھر مظلومیت میں جائے گا چونکہ سب اٹھانے والے شہید کر دیے جائیں گے، اور دوسرا راستہ ایک اور راستہ تھا جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے اختیار کیا، انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا، اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا، وہ بغداد کے علاقوں اور محلوں کے اندر گئے اور لوگوں سے کہا کہ جا کے دیکھو جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے اس کے چہرے کے اوپر تقویٰ کے آثار ہیں، متقی اور پارسا شخص ہے، نہیں بتا رہے کہ یہ کون ہے، فرما رہے ان کے چہروں کو دیکھو یہ متقی ہیں پارسا ہیں، کیا کسی عابد و زاہد کا جنازہ اس طرح سے پڑھاؤ اور ہم مسلمان یہاں بیٹھے رہیں؟ جب بغداد میں جا کر لوگوں کے درمیان گفتگو کی اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو ایک مظلوم کا جنازہ وہاں پہ رکھا ہے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، پورے شہر بغداد سے ہر قسم کے لوگ نکل کر جنازے کی طرف گئے، اب شیعہ کے چاہنے اہل بیت کے چاہنے والے بھی درمیان میں گئے اور جا کر اس جنازے کو اٹھا لیا۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں جذبات پہ کنٹرول، اس کو میں کہہ رہا ہوں حکمت عملی، ان کو پتا تھا کہ امام کا جنازہ مقدس ہے، اگر ہمیں ذمہ داری ہے کہ ہم نے اٹھانا ہے، لیکن ان کو یہ بات پتا تھی کہ اگر ہم نے جذبات میں آ کر کام انجام دیا تو جانے بھی جائیں گی اور جنازہ پھر بھی نہیں اٹھے گا، جنازے کے اندر اٹھانے کے اندر جو شان و شوکت ہونی چاہیے وہ پھر بھی نہیں آئے گی، انہوں نے ایک راستے کو استعمال کیا، اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، عقل کے ذریعے سے لوگوں کو کنونس کیا، اس کے بعد جنازہ اس شان و شوکت سے اٹھا جس کا دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اعزان محترم، اس کو میں کہہ رہا ہوں عقل اور ہوش کا کام۔ اب آپ تصور فرمائیے اس وقت ہماری قوم کی صورتحال کیا ہے، کہ ہم عقل اور ہوش سے کام لے رہے ہیں یا جوش اور جذبات سے کام لے رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا سا عرض کروں گا، ایک مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جسارت اور جرأت کرتے ہوئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے ہماری بات کنوے ہوگی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، ہمارے جوش اور جذبات کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت ہمارے درمیان اختلاف ڈالنا دشمن کے لیے اتنا آسان ہے کہ بعض اوقات محض چند افراد کو استعمال کر کے ہماری پوری صف کے اندر اختلاف برپا کر دیتے ہیں، اور کن باتوں پہ اختلاف برپا کرتے ہیں؟ جن باتوں کا نہ اصول سے تعلق ہے نہ فروع سے تعلق ہے۔ اعزان محترم، اگر میں جرأت اور جسارت کر کے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کر دوں، اور اس مسئلے کو چونکہ اب ختم ہوتا دیکھ رہا ہوں لہٰذا اب اس کی مثال کو عرض کر رہا ہوں، ہمارے درمیان چند سال پہلے اچانک ایک گفتگو اٹھی جو 1400 سال میں نہیں اٹھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ امام کی ولادت ہوئی یا وہ ظہور ہوئے؟ آپ نے، میری عمر 50 سال کے نزدیک ہے، میں 30 سال سے طالب علم ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے یہ مسئلہ کبھی نہیں سنا تھا۔ چند سال پہلے کچھ لوگوں نے اچانک ایک مسئلہ اٹھایا، ظہور ہے یا ولادت ہے؟ اچانک قوم ڈیوائیڈ ہونے لگی، کچھ نے کہا کہ ولادت میں اہل بیت کی توہین ہے، اور کچھ نے کہا کہ ظہور کے اندر اور دوسرے اشکالات ہیں، بجائے یہ کہ ہم اکیڈیمک لیول کے اوپر علمی معیار پر اس کو سالو کرتے، ہماری عوام ایک دوسرے سے الجھ پڑی۔ دشمن کے لیے ہمیں لڑانا اتنا آسان ہو گیا؟ بعض اوقات میں احساس کرتا تھا پاکستان کے ملک کے اندر چند سو روپے کا کوئی ایس ایم ایس پیکج خرید کر ہماری قوم کو لڑا رہا ہے، اتنا آسان ہے. اور یہ سب کیوں ہے؟ ہم عقل اور شعور کے بجائے جذبات کے اوپر چل نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں لڑا لیتے ہیں ایک دوسرے سے، اچانک کوئی ایسی بات شروع کرتے ہیں جو 1400 سال میں نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد اس بات کے ذریعے سے آدھی قوم ثابت کرتی ہے کہ باقی سب نعوذ باللہ تعالی نسلن غلط ہیں. نعوذ باللہ تعالی، اپنے ہی اجداد پر خود ہی الزام لگا رہے ہیں، اپنے ہی فرقے کے اوپر، اپنے ہی مذہب کے اوپر خود ہی الزام لگا رہے ہیں ایک شبہے میں پھنس کر. عزیزم آپ خود بتائیے، یہ عقل اور جذبات کے درمیان ٹکراؤ ہمیں کہاں تک لے جائے گا؟ اس طرح تو ہماری کوئی وحدت باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ ہم لوگ جذبات کے لوگ بن گئے، عقل اور شعور کا کوئی ساتھ لینے والا کم رہ گیا. اور خدا نہ کرے اگر دشمن کی طرف سے کوئی چیلنج آتا ہے، ابھی یہی جو میں نے معرکہ عرض کیا آپ کی خدمت میں امام کے جنازے کے سلسلے میں، اگر ہمارے معاشرے کے اندر انجام پاتا اور نہ جاتے کچھ لوگ اور وہ کہتے تحمل کرو، ابھی ہم جنازے کو اٹھائیں گے، شان و شوکت سے اٹھائیں گے، دشمن کی سازش کو بھی ناکام کریں گے، تو باقی لوگ کہتے یہ بزدل ہیں، ان کو اپنے امام کا احترام نہیں ہے، باقی لوگ کہتے ان کے دل میں عقیدت نہیں ہے، یہ مذہب سے باہر چلے گئے ہیں. اس موقع پہ کسی شیعہ نے ایک دوسرے پہ تہمت نہیں لگائی. کیوں؟ وہ مکتب اہل بیت میں تربیت یافتہ عقل اور سمجھ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے. 25 سال 30 سال سے وہ عباسی ظلم کو برداشت کر رہے تھے، وہ جانتے تھے ہمیں یہاں پہ کام کیسے کرنا ہے. اس معاملے میں میں کہوں گا عراق کی قوم ہم سے بہت آگے ہے، ملت عراق ہم سے بہت آگے ہے. انہوں نے 30 سال صدام کے ظلم کو برداشت کیا، اپنی صفوں کو پھر بھی کسی حد تک سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے. ہم سمجھ رہے تھے کہ جب صدام جائے گا تو پہلی جنگ خود مذہبوں کے اندر انجام پائے گی، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس قوم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. کیوں؟ شاید یہ صدام کے ظلم سہتے سہتے میچور ہو گئے تھے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اتنے خون، اتنا شہدا کا خون ہمیں عقل دینے کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ اتنے یتیم اور اتنی بیوائیں ہمیں شعور دینے کے لیے کافی نہیں ہوئی ہیں کیا؟ ابھی کیا ابھی اور خون بہنا ہے تب ہم نے عقل و شعور پہ پہنچنا ہے؟ احزان محترم، اپنے جذبات کا خیال کیجیے. آپ کے انتہائی پاکیزہ اور انتہائی نیک جذبات ہیں، لیکن ہمارے جذبات ہماری قوم کے اندر انتشار ڈال دیں، یہ کس نے کہا ہے؟ کس سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر یہ لکھا ہے؟ آپ توجہ فرمائیے، ملت اسلام کی مصلحتوں کو دیکھیے، اور فوراً جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ شرح صدر ہے، دل کا وسیع ہونا. جب تک یہ صفت ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم پرچم اسلام کو لے کر سربراہی کے قابل نہیں ہوں گے. خدا نے متعال فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جس کو مومنین کے لیے، متقین کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. اخرجت للناس، انسانوں کے لیے قید نہیں لگائی خدا نے صرف مومنین کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جنتیوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں شرح صدر چاہیے، ہمارے دلوں میں وسعت ہونی چاہیے. اگر یہ شرح صدر نہ ہو ہم چھوٹی چھوٹی مصلحتوں پہ دوسروں کو شکار کریں گے، اور دشمن کتنی آسانی سے ہمارے درمیان انتشار پھیلا لے گا. کہاں اہداف اہل بیت اطہار علیہ السلام اور کہاں یہ گفتگو کی ولادت ہے یا ظہور ہے؟ اس کا اہداف اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کیا تعلق ہوا؟ معاشرے کے اندر عدل و انصاف اور ظلم کے خاتمے کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ لیکن ہماری توانائیاں اس جملے کے اوپر ضائع ہونے لگیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ گفتگو کیا 1400 سال میں اب تک آئی تھی کبھی؟ کیا 1400 سال سے میں اور آپ مولود کعبہ نہیں کہہ رہے تھے؟ مولود کعبہ میں ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہوا ہے، اس پر دشمن اعتراض کر رہے تھے، ہم پر ہم دفاع کر رہے تھے، آج اچانک آ کر مولود کعبہ سے دستبردار ہو گئے ہم اور ظہور کے اوپر تاکید کرنے لگے. یہ تو خود دعویٰ ہمارا تھا، اس سے ہم خود ہی دستبردار ہو گئے. یہ کیا حماقت ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے. اور جس نے پھیلایا اس کام کو اس نے یقیناً یہ سوچ کے پھیلایا ہوگا کہ انتشار بھی پھیلے گا اور ان کی اپنی روایتیں مخدوش ہو جائیں گی ان کی اپنی نظروں کے اندر. اور عزیزان محترم یہ معرکہ اگر نہ رکتا تو ایک عالم آنے والا تھا کہ ہمارے دوستوں نے وہ تمام زیارتیں علیحدہ کرنا شروع کر دی تھیں جس کے اندر ولادت کا لفظ آیا تھا کہ یہ سب غلط ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عقل و شعور ہے. آپ تصور فرمائیے, آپ جو یہاں پہ اتنے افراد یہاں پہ تشریف فرمائے, الحمدللہ اس وقت فرش عزا کے اوپر حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر, لیکن خدا نہ کرے اگر آپ اہل جذبات ہوئے اور جذبات نے بہنے والے ہوئے تو انتشار پھیلانے والے کو دو منٹ نہیں لگیں گے. یہاں پہ ایک جملہ ابھی کوئی بولے گا اور انتشار شروع ہو جائے گا اگر آپ عقل اور ہوش کے دائرے میں نہ ہوئے. عزیزان محترم اہل بیت نے ہمیں شرح صدر سکھایا, ہمیں تحمل سکھایا, ہمیں لمبی مدت کے لیے سوچنا سکھایا. اس کے لیے ضروری ترین کام یہ ہے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں, رائے بنانے سے پہلے سوچ لیں آپ کس رائے کے کیوں قائل ہوئے. ہم لوگ اپنی اوپینینس ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس بات کو سوچ نہیں پاتے کہ یہ اوپینین میرے اندر کیوں آئی ہے. اچانک ایک بلوا مچا اور میں نے ایک اوپینین کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, اور چونکہ ایک دفعہ پبلک کے سامنے اعلان کر دیا کہ میری رائے یہ ہے تو اب اگر میں پیچھے ہٹا تو میری ناک کٹ جائے گی, لہذا مجھے اس کا دفاع کرنا پڑے گا. کس عقل مندی نے یہ کہا؟ عزیزان محترم دسیوں مثالیں ایسی. میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کروں گا, طالب علم ہونے کے ناطے, آپ کا بھائی ہونے کے ناطے, اس قوم کو دیکھنے والا ہونے کے ناطے جس کے بچے ہر روز قربان ہو رہے ہیں, اب ہمیں عقل و شعور کا ساتھ لینا چاہیے. ان مصیبتوں کو دیکھیے جو آپ کے اوپر پڑ رہی ہیں, لوگ ہم سے کھیل رہے ہیں اس طرح سے. الحمدللہ رب العالمین آپ پرسکون ماحول کے اندر تشریف فرمائیں, اپنے لمبی مدت کے اہداف کو طے کیجیے, اپنے اندرونی انتشارات کو ختم کیجیے. الحمدللہ رب العالمین یہاں اتنی بڑی جماعت جمع ہو چکی ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علم کو اس معاشرے تک پہنچایا جا سکے. کبھی ہم نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ 40 سال پہلے بھی ہم عزا اپنے اندر کر رہے تھے اور 40 سال بعد بھی آج عزا کر رہے ہیں, تو یہاں کوئی اس معاشرے کا نہیں ہے. یہ کون سا کمال ہوا؟ 40 سال میں تو ہمیں کہیں سے کہیں پہنچ جانا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے, میں کل اس کے اوپر آرائز پیش کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزان محترم ہم لوگ دفاع کے اوپر آ گئے, اپنے دفاع کے اوپر آ گئے. یعنی میں کتنی دفعہ جملہ سنتا ہوں کہ اگر حالات یہی رہے تو ہماری اگلی نسل ہاتھ سے نکل جائے گی. کیا آپ لوگوں نے یہ جملے نہیں کہے ایک دوسرے سے یا نہیں سنے ایک دوسرے کے سامنے؟ اگر سنیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی ہی نسل کے دفاع پر آ گئے, 6 رسد آپ دوسروں کو پیغام پہنچاتے. آپ تو اپنی نسل کے دفاع پر لگے ہوئے ہیں اس وقت. یعنی ہم اندرونی طور پر اتنے کمزور ہو گئے کہ کیا ہم یورپ کو پیغام پہنچاتے ہیں اہل بیت کا, ہم تو اس بات پر ڈر رہے ہیں کہ ہماری اپنی نسل کا کیا ہوگا. اور یہ ضعف کیوں ہے, یہ کمزوری کیوں ہے؟ چونکہ ہم نے کبھی اس کو پلان نہیں کیا تھا. اور یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. اور میں نے آپ کو یہ جو زحمت دی اس حد تک لانے کی وہ یہ تھی کہ یہ ماہ محرم الحرام کے موقع پر آپ کا یہاں پہ اجتماع ہونا, یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے کہ ہم اس محرم اور تمام محرموں کے اندر اس بات پہ غور کریں, ہمیں پرچم سعید الشہداء کو دوسرے معاشروں تک کیسے پہنچانا ہے, ان تک کیسے پہنچے گا. ہمیں خدا نے ایک پرچم دیا ہے, یہ پرچم صرف اس لیے نہیں کہ میں اس کو صرف اپنے گھر پر اور اپنے دل پہ لہراؤں اور معاملہ ختم, نہیں, اپنے گھر اور اپنے دل پہ لہراؤں تاکہ پوری دنیا میں لہرائے پھر. اور نہ کسی جبر کے ساتھ, کوئی جبر نہیں ہوگا, کوئی اصول نہیں ٹوٹے گا, اور کوئی جذبات کے ساتھ ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جس میں اسلام کا کوئی اصل پامال ہو, عقل اور شعور کے ساتھ. جیسے کہ میں نے 250 سال سے مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی, اور ہاں جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی, آپ کو اثار کرنا ہوگا, آپ کو اپنی زندگی سے دینا ہوگا. اور اہل بیت نے ہمیں یہی سکھایا کہ اپنے ہدف کے لیے آپ کو سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے. آپ میں سے یقیناً ایسے کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف یہ ہو کہ انہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اپنی زندگی پہ بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. کم از کم کچھ لوگ ایسے ہوں تب کہیں جا کر شاید ہم اپنا کوئی کنٹریبیوشن اس سوسائٹی کے لیے دے سکیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمیں قربانی دینی پڑے گی, لیکن الحمدللہ رب العالمین جو اہل بیت کی قربانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہیں قربان کرنا پڑے گا تو ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی قربان کریں گے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی ان کی عظیم الشان قربانی کے سامنے. صدام حسین کے دور میں جو مومنین زندان کے اندر شکنجے اور ٹارچرز برداشت کر رہے تھے ان میں سے کچھ سے مجھے ملنے کا موقع ملا, اور میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ جو تم ٹارچرز بتا رہے ہو اور جو اس وقت انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے ایکسیپٹ کیے تھے کہ ہاں یہ ٹارچرز صدام کی جیلوں کے اندر ہو رہے ہیں, اور یہ جو تم بتا رہے ہو ان کو ایک دن کے لیے سوچنا مشکل ہے, اور اس بندے خدا نے 10 سال برداشت کیا تھا, اور ایک اور اس کے ساتھ تھا جس نے 3 سال برداشت کیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ناقابل تصور ہے کہ کوئی اس معاملے کے اندر 10 سال 3 سال تک ان حالات میں رہے, تو تم نے یہ کام کیسے کیا؟ خاص کر وہ لمحہ جب یہ ساری مصیبتیں ایک ساتھ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. تو یقین فرمائیے ان میں سے ایک آدمی نے سر جھکا کر کہا کہ ہم معمولاً اپنے ساتویں امام کو یاد کرتے تھے, ہم اپنے ساتویں امام کو یاد کرتے تھے, اور ہم کہا کرتے تھے کہ ہم جو بھی مصیبت برداشت کریں ہمارے مولا اس سے بڑھ کر برداشت کر چکے ہیں, کوئی مصیبت ہم پہ ایسی نہیں آتی. اور اس کا کہنا یہ تھا, ظاہر ہے ہم ان تجربوں سے نہیں گزرے, لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کے بعد سکون بہت زیادہ ہے, اس کے بعد اطمینان بہت زیادہ ہے. اور عزیزان محترم ہم جانتے ہیں اگر مثال کے طور پر کسی کا کوئی جوان قربان ہوتا ہے تو جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فوراً سوچتا ہے کہ میرا جوان علی اکبر سے بڑھ کے نہیں تھا, علی اکبر قربان ہوئے تھے. اور جب بھی کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا قربانی دیتا ہے اس کے سامنے اہل بیت کی قربانیوں سے کوئی ایسی مثال ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے. اور ایسو یہ جو قافلہ ہے سید الشہداء ہے اس میں کچھ افراد وہ ہیں کہ جو معصوم ہیں مقام عصمت پہ فائز ہیں, کچھ وہ ہیں جو مقام عصمت سے انتہائی نزدیک ہیں, کچھ وہ ہیں جو اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کوئی حسب و نسب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک نہیں پہنچتا تھا. بظاہر ان کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاندان سے بھی کوئی تعلق نہیں بنتا تھا, لیکن وہ پھر بھی قربانیاں دیتے تھے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس مقصد کی خاطر اپنی جانوں کو پیش کر رہے تھے. اور میں کبھی سوچتا ہوں ہم میں سے بعض لوگ الحمدللہ رب العالمین سادات خاندان میں سے ہیں, اور ہم میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں اور شاید زیادہ ہو تعداد کہ جو غیر سادات خاندان میں سے ہوں گے. تو انسان سوچتا ہے کہ جس کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے یا نہیں ہے کیا وہ ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے؟ کیا ہم 1400 سال کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رابطہ نہ ہوتے ہوئے ظاہری طور پر ان مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میرے سامنے کربلا میں ایک شخص آتا ہے جس کی قربانیوں کو اہل بیت نے قبول کیا ہے, اور اس کو دیکھ کر امید ہوتی ہے کہ خدایا زہیر بن قین کا مقام بہت بلند ہے, حبیب ابن مظاہر کا مقام بہت بلند ہے, اہل بیت کے خاندان کا نام لینا اس معاملے کے اندر شاید کم لطفی ہے, لیکن خدایا تیرے اس قافلے میں جون جیسے لوگ بھی تو شامل ہیں. عزیزان محترم یہاں معاملہ صرف خلوص کا ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھا لیا اور مولا نے اس شہید کو وعدہ کیا کہ تم جنت کے اندر جانے والے ہو, تم نے اپنے وعدے کو انجام دیا. عزیزان محترم کربلا ان مظلوموں کی داستان, اور جو میں نے جون کا تذکرہ کیا عزیزو کبھی جون کے معاملے کو اپنے لیے سوچیں. ایک موقع کے اوپر جب سید الشہداء نے دیکھا کہ اب معاملہ صرف شہادتوں تک رہے گا تو تمام غلاموں کو جمع کیا, بہت سارے غلام تھے جو سید الشہداء مدینے سے لے کر چلے تھے, اور ان میں سے کچھ غلام تھے جن کو سید الشہداء نے راستے میں ہی رخصت کر دیا تھا, اور کچھ غلام تھے جو لے کر کربلا کے میدان تک آئے تھے، اور ان غلاموں کے اندر حضرت جون بھی شامل تھے. جب معرکہ قتال تک پہنچا، جان جانے تک پہنچا، تو ایک دفعہ پھر تمام غلاموں کو جمع کیا، اور بالاخص جون بھی اس کے اندر تشریف لائے، اور جمع کرنے کے بعد ایک عجیب بات کہی، کہا دیکھو ہم غلاموں کو اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک آسانی کا وقت ہوتا ہے، جب سختی کا وقت آتا ہے تو ہم غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا ہم نے تم سب کو آزاد کیا، تمہارے اوپر اب غلامی کا کوئی بوجھ نہیں ہے، تم سب لوگ اپنے اپنے علاقوں کو چلے جاؤ، اپنی اپنی جانیں بچاؤ، اور جب باہر جانے لگو اور کوئی تمہیں پکڑے تو کہہ دینا کہ ہم غلامی میں تھے اور اب ہمیں آزادی ملی ہے تو ہم باہر جانے کو تیار ہو گئے. حضرت جون سر جھکا کر سنتے رہے. سید الشہداء کے پاس آئے اور کہا کہ مولا میں نے آپ کا نمک کھایا، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی تھی، اور خدا جانتا ہے کہ یہ میں نے سکوں کے لیے نہیں کی تھی، میں نے بس ایک بات اپنی نظر میں سوچی تھی. عزیز و دعا مانگنا کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات انسان چھوٹی چیز کے لیے دعا مانگتا ہے. جون نے سید الشہداء کو دیکھا کہ یہ جو دعا مانگنے والا ہے ان سے مانگتا ہے کوئی اس کو پورا کر دیتے ہیں، اب یہ بہت بڑی چیز مانگنے کے لیے آئے. جون نے کہا مولا میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ آپ کی خدمت کی، اور جب ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا تھا تو ایک بات سوچتا تھا، کبھی میں آپ سے کچھ مانگوں گا تو آپ مجھے دے دیں گے، آپ سے مانگوں گا تو آپ مجھے دیں گے. مولا نے فرمایا تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی حمایت میں لڑتے ہوئے اپنی جان دے دوں.